أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درشری پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آج کی اس نشست میں ہم اپنے اعمال کے اندر یا اپنے عمل کے اندر خلوص اخلاص کتنا ہونا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا ہر عمل خلوص نیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کریں اور ریاکاری کا اس میں دخل نہ ہو. ریاکاری آپ جانتے ہیں کہ جس میں دکھاوا ہو اور وہ عمل اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے نہیں معاذ اللہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو یا لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے یا اچھا کہلانے کے لیے ہو. ایسے عمل کو ریاکاری کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نمازیوں کے لیے فرمایا کہ خرابی ہو ان نمازیوں کے لیے. کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھنے والے ہیں, جو نماز کے اندر کاہلی اختیار کرتے ہیں. یہاں منافقین مراد ہیں کہ وہ نمازیں تو پڑھتے تھے لیکن بے دلی کے ساتھ, اور صرف ان کا مقصد اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرنا تھا. اسی طرح دوسرے نیک اعمال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق ماله ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اے ایمان والوں, اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر ضائع مت کرو. یعنی اگر کسی کی مدد کر رہے ہو صدقے کے لیے, صدقے کے طور پر, تو اس میں بھی تمہارا مقصد کوئی احسان جتانا نہ ہو یا اس شخص کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو معاذ اللہ, یا اس شخص پر اپنی برتری ظاہر کرنا نہ ہو. اگر یہ سب کچھ ہوگا تو تمہارا وہ عمل ضائع ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورہ بقرہ کے اندر. اور وہ لوگ جو اپنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اور اس دیے پر احسان نہیں جتلاتے اور نہ تکلیف دیتے ہیں کس کو جس کو دے رہے ہوں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اور ایمان والوں کو اس جانب متوجہ فرماتا ہے کہ تم اگر صدقہ دو تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے, کسی غریب مسلمان کی مدد کرو تو اس میں بھی احسان جتانا مقصود نہ ہو, حتیٰ کہ عبادت بھی کر رہے ہو تو وہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کا حصول ہو. یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری کا دخل ہو یا دکھاوا ہو. یہاں بہت نازک معاملہ ہے اور اس میں نیت کا دخل ہے. نماز کے معاملے میں یہ حکم ہے کہ اور کوئی عبادت تم پوشیدہ طور پہ کرو لیکن نماز کو ظاہر کر کے کرو. اب یہاں پر ظاہر کرنے میں دکھاوا بھی کہلایا جا سکتا ہے, لیکن نیت انسان کی یہ ہو کہ نہیں میں یہ نماز اللہ رب العزت کے لیے ادا کر رہا ہوں, اور پھر جب وہ نماز پڑھ رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے نماز نہ پڑھی ہو اور کسی اور خیال میں مبتلا ہو چکا ہو تو اس نماز پڑھنے والے کو دیکھ کر اسے یاد آ جائے کہ ہاں بھائی میری بھی تو نماز رہ گئی میں پڑھ لوں. اس لیے نماز کو دکھانے کا حکم ہے, لیکن اس دکھانے میں ہماری نیت یہ ہو, یہ نہیں کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ بھئی ہم نمازی ہیں, اس میں نیت یہ ہو کہ نہیں الہ العالمین یہ نماز ہمیں تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں اور تیری رضا کے حصول کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں, بھلے لوگ اس کو دیکھ کر جو بھی سمجھے. تو یہ چیز بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس میں نیت کا دخل ہے. اور اس میں احادیث مبارکہ میں بھی آیا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ جو علیم بذات الصدور ہے, ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے, اسے سب پتا ہے کہ ہمارا کون سا عمل دکھاوا ہے اور کون سا عمل اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں ہے. اس کیفیت کے اندر بندے کو وہ سمجھتا ہے کہ بندہ کون سا عمل کیا کر رہا ہے. کل قیامت کے دن ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی اور سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اور کس کے لیے کیا. تبرانی شریف کی حدیث مبارکہ, میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنے اعمال لے کر آئیں گے تو ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ ان کے پاس جاؤ جن کے لیے تم نے ریاکاری کی ہے, جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے, جن کو تم دکھانے کے لیے کرتے تھے, جاؤ انہی کے پاس جاؤ اور انہی سے اپنا اجر تلاش کرو. اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ کی بارگاہ میں جو اعمال پیش کیے جا رہے ہیں ان کے بارے میں وہ سب اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کس طرح سے کیا عمل کر رہا ہے. جامع ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حدیث نمبر 2389, میرے آقا جانے کونین سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان پر تجلی فرمائے گا. اس وقت ہر امت گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ سب سے پہلے جن کو بلایا جائے گا ان میں ایک حافظ قرآن، دوسرا شہید اور تیسرا سخی ہوگا۔ بڑی توجہ والی بات ہے، یہ تینوں بڑے نیک عمل ہیں اور ان تینوں عمل کے کرنے والوں کو بڑا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ رب العالمین فرمائے گا حافظ قرآن سے، حافظ سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے اپنا رسول پر اتارا ہوا کلام نہیں سکھایا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں اے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ وہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں رات دن پڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ تیرے بارے میں کہیں کہ فلاں شخص قاری قرآن ہے، تو اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، گویا کہ اب میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ پھر سخی کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں نے تجھ پر اپنی نعمتوں کو اتنا وسیع نہ کیا کہ تجھے میں نے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ عرض کرے گا الہ العالمین کیوں نہیں، تو نے مجھ پر بڑی نعمتیں نازل فرمائیں، بہت نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ عرض کرے گا اس مال کے ذریعے میں صلہ رحمی کیا کرتا تھا، تیری راہ میں میں صدقہ و خیرات کرتا تھا۔ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب اس لیے کیا کہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا سخی ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا، اب آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ پھر راہ خدا میں مارے جانے والے کو لایا جائے گا، کتنی نازک بات ہے کہ آدمی نے اپنی جان بھی قربان کر دی، اس میں نیت کی کتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص اپنے دل میں کیا ارادہ رکھتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے اور ارادہ اور نیت میں فتور ہے تو منہ پر مار دیا گیا، سخاوت کر رہا ہے، مال اس کی دولت سے نکل رہا ہے دے رہا ہے لیکن نیت میں فتور ہے، منہ پر مار دیا گیا۔ اور اب جان کا معاملہ آیا، جان کوئی ایسے نہیں دے دیتا، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ عرض کرے گا الہ العالمین میں جہاد کے لیے نکلا، تو نے مجھے جہاد کا حکم دیا، میں تیری راہ میں لڑتا رہا، بالآخر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو جھوٹا ہے۔ اسی طرح فرشتے بھی اس سے کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ کہیں، تیرے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بہت بہادر ہے اور وہ تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا۔ میرے آقا حضور پر نور جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ اللہ کی مخلوق کے وہ پہلے تین افراد ہیں جن سے قیامت کے دن جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ عزیزان گرامی، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری اپنی زندگیوں کے شب و روز میں کتنی ریاکاری کا دخل ہو گیا، کتنے معاملات کے اندر خلوص ختم ہو گیا۔ اس کیفیت کے اندر ہم جب صوفی کرام، بزرگان دین اور اولیاء کاملین کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیفیت بالکل الگ تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا ہر عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، دنیا ان کو برا بھلا کہے یا جو بھی کہے، لیکن ان کا رب ان کے ساتھ راضی رہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو دن کو روزہ رکھتے تھے اور ان کے گھر والوں کو بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ روزے سے ہے. وہ دوپہر کا کھانا اپنے ساتھ لے کر نکل جاتے اپنی روزی کی تلاش میں, اور باہر جا کر کسی فقیر کو وہ کھانا دے دیتے, اور رات کو آ کر شام تک گھر پہنچ کر گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے, اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ آج یہ شخص روزے سے تھا. اس طرح کے بھی دنیا میں لوگ گزرے ہیں, کیونکہ اور معاملات کے اندر تو کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے عبادت, لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک بتایا نہ جائے پتہ نہیں چلتا. لیکن کم از کم گھر والوں کو تو پتہ ہوتا ہے. اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی تھے کہ وہ اپنے گھر والوں سے بھی اپنی نیکیوں کو چھپا لیا کرتے تھے کہ ان کو بھی نہ پتہ چلے میرا یہ عمل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے. امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا, فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن ابی زکریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے اپنے عمل میں ریاکاری کی اس کا سارا عمل برباد ہو گیا. طبرانی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ, میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جس سے روز آنا جہنم 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے. غور کرو, اللہ تعالیٰ نے یہ وادی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ریاکاروں کے لیے تیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ ہیں, غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے حاجی اور رائے خدا میں نکلنے والے ہوں گے. اس سے اندازہ لگائیے, حج کرنے کے اندر بھی اگر ریاکاری کی نیت ہو گئی تو وہ بھی منہ پر مار دیا جاتا ہے. رائے خدا میں خود نکلے یا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اس میں بھی اگر نیت خراب ہے تو وہ بھی منہ پر مار دی جاتی ہے. اس لیے ہم ان خانقاہوں میں بزرگان دین کی سیرت مبارکہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں خلوص نیت نظر آتی ہے. اب تو خیر اللہ ماشاءاللہ ان مقامات پر بھی بہت کچھ ہونے لگا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن اب مجھے یہاں اپنے پیر حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرف الجلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا, کیونکہ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے بعد بہترین آئیڈیل شخصیت, اور انہی سے ہم نے جو کچھ سیکھا وہی ہم اپنی زندگیوں پر اپلائی کرتے ہیں. میں شاید یہ آپ نے یہ واقعہ پہلے بھی سنا ہوں. والد محترم کے ایک مرید ہیں, ابھی بھی موجود ہیں, مولانا عبدالرشید اسماعیل مذمبیق میں. انہوں نے جب درس نظامی مکمل کیا, عالم دین بن گئے, تو وہ درگاہ شریف میں حاضر ہوئے اور آ کر والد صاحب سے روحانی فیض حاصل کیا, چلہ کشی کی. پھر ان کو یہ شوق ہوا کہ حضرت ہم آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں. عموماً سفر میں انسان کی شخصیت صحیح پتہ چلتی ہے. والد صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے, ان کو اپنے ساتھ دادا صاحب کے عرس میں لے گئے. سارا دن لوگوں کا مجمع رہتا, سب نماز کا وقت ہوتا, باجماعت نماز ادا کرتے, دن میں آرام کا وقت نہیں ملتا. جب رات ہوتی والد صاحب حکم دیتے تم لوگ سو جاؤ, انہی کے کمرے میں ٹھہرتے تھے. اب حجاب ہوتا کہ کیسے لیٹیں تو والد صاحب پیٹ موڑ کر اپنے مسلح پر اپنا پڑھنا شروع کر دیتے. یہ ان کا معمول تھا, اپنے جو ہم سفر تھے ان کے لیے آسانی پیدا کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر رات کے آخری پہر میری آنکھ کھلتی تو میں دیکھتا کہ کبھی وہ ذکر میں مشغول ہوتے اور کبھی وہ تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے, کبھی نوافل پڑھ رہے ہوتے, لیکن وہ ہمیں کبھی بھی نہیں اٹھاتے کہ یہ لوگ سو رہے ہیں سو جائیں، لیکن جب نماز فجر کا وقت ہوتا تو وہ ہمیں زبردستی اٹھاتے اور اگر ہمارے اٹھنے میں تاخیر ہوتی تو ناراض ہو جاتے۔ فرماتے ہیں نماز فجر کا وقت جا رہا ہے، اٹھو۔ مولانا عبد الرشید اسماعیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں عرض کی، حضرت اکثر ہم رات میں جب آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو مصلی پہ دیکھتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں، آپ ہمیں فجر کی نماز کے لیے تو اٹھاتے ہیں، تہجد کے لیے کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایک گھنٹے پہلے بھی اگر آپ اٹھا دیں تو ہم بھی تہجد ادا کر لیں۔ تو والد محترم نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لیے بڑی حکمت والا اور عمل کرنے والا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں تہجد کے لیے نہیں اٹھاؤں گا، میں تمہیں فجر کے لیے اس لیے اٹھاتا ہوں کہ وہ نماز فرض ہے، اور اگر میری بیداری میں تم سوتے ہوئے نماز کو قضا کرو گے تو مجھ سے جواب طلبی ہوگی کہ نماز فجر کے لیے تم نے کیوں نہیں اٹھایا۔ یہ نماز فجر نماز فرض ہے، اس کے لیے تمہیں اٹھنا ہے اور مجھے اٹھانا ہے، لیکن نماز تہجد یہ نماز محبت ہے، اس کے لیے تو وہی اٹھتا ہے کہ جو خود اپنے جذبے اور اپنی محبت کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوتا ہے کہ جو خود اس کا اپنا ذاتی شوق اور محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں اٹھتا ہے۔ بے شک نماز فجر کے لیے بھی اٹھنا محبت ہے، لیکن وہ فرض ہے، یہ بھی ڈر ہوتا ہے اگر نہیں پڑھی تو عذاب ہوگا، لیکن نماز تہجد اگر نہیں پڑھی تو عذاب نہیں ہے اور پڑھ لی تو ثواب ہی ثواب ہے۔ تو میں تمہیں اس لیے نہیں اٹھاؤں گا، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو اس کے لیے خود اٹھو۔ اسی لیے یہ لوگ رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس وقت کا اٹھنا اور اس وقت اپنی بارگاہ میں بندوں کو حاضر دیکھنا بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرے اعمال کے اندر تو ریاکاری کا دخل ہو سکتا ہے، لیکن جب رات کے آخری پہر کہ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، گرم بستروں میں آرام کر رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کی محبت میں بندہ اٹھ کر وضو کرتا ہے اور وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے اس کے رب کی۔ وہ اکثر فرماتے تھے کہ اس وقت کیفیت یہ ہو کہ تو ہو تیرا جلوہ اور گوشہ تنہائی، تنہائی میں چھپ کر عبادت کرنا، اس میں کوئی ریاکاری کا دخل نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو کتنا پسند فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو آدمی اپنی عبادتوں کو چھپاتا ہے، فرائض کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اور کوشش کرتا ہے کہ میں پڑھوں اور میں اپنے رب کے لیے پڑھوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو چھپا نہیں رہنے دیتا، اس کو اور ظاہر فرما دیتا ہے، اس کے اندر ایک ایسی روحانی خوشبو ہوتی ہے اور اس کے اندر ایسی کشش ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز کے اندر حدیث شریف میں آیا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی چٹان میں کوئی عمل کرے جس کا نہ تو کوئی دروازہ ہو اور نہ ہی کوئی روشن دان، تب بھی اس کا عمل ظاہر ہو جائے گا، جو ہونا ہے ہو کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کے اندر ایسی کشش اور ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا ان سے محبت کرتی ہے، دنیا ان کی طرف کھچ کر چلی آتی ہے، حالانکہ وہ ریاکار نہیں ہوتے، ان کے اندر ریاکاری نہیں ہوتی، وہ دکھاوے کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو مشہور کر دیتا ہے۔ आप देखें कि ये जितने भी बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन हैं, इन्होंने अपनी इबादतों के अंदर खुलूस रखा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मोहब्बत के साथ हाजिर होते रहे। आज दुनिया से जाने के बाद भी दुनिया में उनका नाम जिंदा है। गौसे आजम को लोग जानते हैं, दाता गंजबख्श रज़ियल्लाहु अन्हु को लोग जानते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज को लोग जानते हैं। इन्होंने कोई बोर्ड नहीं लगाया, इन्होंने कोई शोहरत के लिए अपना पब्लिसिटी नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके अंदर ऐसी रूहानी खुशबू अता फरमाई कि दुनिया उनकी तरफ खिंच कर चली आई। अगर कोई ऐसा अमल कि तुम किसी की मदद कर रहे हो, तो हदीस शरीफ में आया कि तुम्हारे एक हाथ से देने में दूसरे हाथ को पता ना चले, इस तरह खामोशी से किसी की मदद करो ताकि वो भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो और दूसरों को दिखाने के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि जनाब बाकायदा तकरीब की जाती है और एक तरफ लड़कियों को बिठा दिया जाता है दुल्हनों को, और दूसरी तरफ दूल्हाओं को बिठा दिया जाता है, और शादी के लिए जहेजों की नुमाइश की जाती है कि हम इन और इन बच्चियों की शादी करा रहे हैं। कितनी बड़ी रियाकारी, और उस गरीब के दिल पे क्या गुजरती होगी कि हमें तमाशा बनाकर और हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाकर ये सब कुछ किया जाता है। अगर किसी के साथ किसी के लिए ऐसा कुछ करना है तो खामोशी से उसका कर दे ताकि उसके अपने अजीज और रिश्तेदारों को ये पता ना चले कि इसने अपनी शादी का खर्चा खुद किया है या किसी और ने किया। इन चीजों की तरह मुतवज्जे करना पड़ेगा। कहीं पर अगर किसी को खिला रहे हो तो कोशिश करो कि ऐसा काम करो कि किसी को पता ना चले और खामोशी से उसके घर पर राशन का इंतजाम कर दो, या किसी भी अंदाज में उसकी ऐसी मदद कर दो कि उसे पता ना चले। कितने ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया में जो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बुजुर्गान दीन और औलिया कामिलीन का ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक कि उन्होंने न जाने कितने गुरबा और मसाकीन के लिए ऐसे इंतजाम किए कि बस वो जाने और उनका रब जाने। उस गरीब को कभी एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने दिया। ये हमारे दीन का बहुत बड़ा पैगाम है, और हमें अगर इस दुनिया से इज्जत और आबरू के साथ ईमान के साथ जाना है तो हमें अपने आमाल के अंदर खुलूस पैदा करना होगा, इखलास पैदा करना होगा। फरमाया मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक के अंदर इस हदीस को नकल किया, फरमाया अपने दीन में मुखलिस हो जाओ, थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए काफी होगा, थोड़ा अमल भी तुम्हारे लिए काफी होगा। तुम्हें याद नहीं कि जंगे तबूक के मौके पर मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जंग के लिए मुसलमानों से अपील की तो सहाबा ने जो भी हो सकता था पेश किया। मशहूर बात है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने घर का कुल सामान लाकर डाल दिया, हजरत उमर ने अपने घर के आधे सामान को लाकर डाल दिया, हजरत उस्मान गनी ने 100 ऊंट मैं सामान के जंग के लिए दिए। यानी सहाबा जो भी उनसे हो सकता था, और उनमें से किसी के खुलूस में कोई शक नहीं था, सब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आगे बढ़ बढ़ कर कर रहे थे। इन्हीं सहाबा में एक सहाबी रसूल आगे बढ़े और एक प्याला लेकर एक प्याला लाए जिसमें खजूरें थी, और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आका ये मैं मेरी तरफ से ये कबूल फरमा लिया जाए। बहुत से लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, एक प्याला खजूर। जहां पर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का पूरा घर का सामान, हजरत उमर के घर के आधे आधा सामान, हजरत उस्मान गनी के 100 ऊंट मैं सामान, और सहाबा का कसीर इशारो कुर्बानी, और वहां एक प्याला खजूर। लेकिन आए किसकी बारगाह में थे, میرے آقا حضور پر نور جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا اور علم نبوت تھا کہ انہیں پتا تھا کہ کون میری بارگاہ میں خلوص سے آ رہا ہے اور کون دکھاوا کرتا ہے. جب وہ صحابی رسول لے کر آئے میرے آقا سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال ہو کہ ان کھجوروں کی کیا اوقات, ایک پیالے کی کیا اوقات, لیکن میرے آقا اس کے دل پہ نگاہ ڈالے ہوئے تھے کہ اتنے خلوص اور محبت سے لایا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. میرے آقا نے اپنے غلام کے دل کو کس طرح رکھا, فرمایا سنو ان کھجوروں کو اس مال پر ڈال دو تاکہ اس مال میں برکت پیدا ہو. یہ خلوص اور محبت کہ کس طرح سے محبت اور خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آدمی کچھ پیش کرے. اور ایک بات اور یاد رکھیں, اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ میں نے دیا ہے, اللہ رب العزت کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی جا رہی ہے, کوئی مال خرچ کیا جا رہا ہے, تو پہلے ذہن میں یہ رکھو کہ یہ مال بھی تو اسی نے دیا ہے, یہ مال اسی نے دیا ہے, اس میں میرا کیا, یہ اسی نے مجھے دیا ہے اور مجھے توفیق دی ہے, لہذا اسی کی خوشنودی کے لیے میں کسی کی مدد کر دوں, کسی کے لیے میں کام آ جاؤں. جب یہ نیت ہو ذہن میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اعمال میں بھی برکت پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر ایک روحانی کیفیت پیدا کر دیتا ہے. ایک بات آپ نے کبھی غور کی کہ ہر مسلمان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے, جانتے ہیں آپ 2.5%, 7.5 تولہ سونا, 52.5 تولہ چاندی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے پاس مال ہے, ہم نے اس میں سے زکوٰۃ نکالی, اور زکوٰۃ لینے والا اگر کوئی نہ ہو تو کہاں دو گے, کہاں دو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مصارف زکوٰۃ بیان فرمائے, یہ کیفیت ایک دور ایسا بھی آیا کہ جب زکوٰۃ دینے والے ڈھونڈتے تھے کہ ہم زکوٰۃ کس کو دیں, یہ نظام زکوٰۃ اور نظام صدقہ و خیرات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ ہمارے لیے ہمیں عطا فرمایا, یہ ایسا ہے کہ معاشرے سے غربت ختم ہو جاتی ہے. اسلام امیر سے امیر اور غریب سے غریب تر کا قائل نہیں. وہ کہتا اگر میں نے تمہیں امیر بنایا ہے تو اپنی عمارت سے غریبوں کی مدد کرو. آج یہاں پر تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کچھ تو ایسے لوگ ہیں ان کو یہی نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے, اس پہ فرعون بنے بیٹھے ہیں, قارون بنے بیٹھے ہیں. اگر صحیح طور پر غریبوں کی مدد کی جائے اور ریاکاری سے ہٹ کر, تو معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جائے. انسان اگر غور کرے تو ہماری ضرورت کے لیے ہر چیز اللہ رب العزت نے موجود رکھ دی, عطا فرما دی. کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں لیکن ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں, جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہیں ہمیں ان کا حساب بھی دینا ہے. میں اپنی ذات کو شامل کر کے کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور اس چیز پر غور کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں کہ جو بے تحاشا مال کی کثرت ہو رہی ہے اور غریبوں سے انحراف کیا جاتا ہے وہ انتہائی غلط ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ اس پہ باز پرس کرے گا. امام حاکم نے ایک اور حدیث مبارکہ نقل کی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرمایا میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا سے اس حال میں مرا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے تمام اعمال میں مخلص تھا اور نماز روزے کا پابند تھا اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج و زکات، فرائض ہوں یا واجبات ہوں یا نوافل ہوں، ان سب کے اندر اس نیت کو ضرور رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ بندے اس معاملے میں جو بھی سمجھیں یا جو بھی کہیں، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ رب تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کے کتنے بندے ایسے اس دنیا میں کہ جنہوں نے ریاکاری کے خاطر اپنے آپ کو بالکل چھپا دیا اور کوشش کی کہ کسی طرح سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ وہ ساری زندگی یہی کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، جب دنیا سے رخصت ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان سے ایسا راضی ہوا کہ جناب کل جہاں ان سے راضی ہو گئے، اور لوگ ان کی بارگاہ میں آ کر سکون اور اطمینان حاصل کرتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے لیے یہ بڑی توجہ کی بات ہے اور بڑی اہمیت کی بات ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی عمل کریں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کے لیے کریں، اور عمل کرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہیں کہ الہ العالمین یہ ہم نے کر تو دیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ریاکاری ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو جائے، بس تو ہمیں معاف فرمائے اور اس عمل کو قبول فرما لے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ الہ العالمین، میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اس میں کسی قسم کا دکھاوا ہو، ریاکاری ہو، غلطی ہو، تو ان مسلمانوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے معاف کر دیں، اور اگر اس میں تیری رضا مقصود ہے تو میرے پیارے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں اس نذرانے کو منظور و مقبول فرما، اور ہم سب کو بزرگان دین، اولیاء کاملین، صحابہ کرام اور جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔